تفسير إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں، جاؤ بالإفك جو لائے ہیں، إفك عصبة منكم تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ تم نہ سمجھو اس کو، ہوں کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ واقعہ کے لیے، واقعہ کے لیے، تم اس واقعہ اف کو نہ سمجھو شر لکم، اپنے حق میں شر، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے ہی لیے خیر ہے، لکل امرئ منہم ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے ہے، مکتسبہ من الاسم ہر آدمی کے لیے اس میں حصہ ہے، مکتسبہ جو اس نے سمیٹا، جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے، تو جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، والذی تولی کبرہ منہم، والذی تولی اور جس نے جو ہے وہ لے لیا کبرہ بڑا حصہ اس کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فتنہ اف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اور ان کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو جب فتنہ عفق نمودار ہوا، جب فتنہ عفق جو تھا وہ صادر ہوا تو اس موقع پر مسلمانوں کی جماعت سے نا کچھ کمزوریاں سرزد ہوئیں اور منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنے میں نادانستہ طور پر، لا علمی میں چند مسلمان بھی جو تھے نا وہ شامل ہو گئے، بے سوچے سمجھے منافقین کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ایسی باتیں کرنے لگے جو کہ صحیح باتیں نہیں تھیں، اور مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ تو آپس میں باہمی اعتماد پر، حسن ظن پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنے میں مسلمانوں سے جو کمزوریاں سرزد ہوئیں تو وہ کیوں سرزد ہوئیں، اور اگر آپ اس ان آیتوں پہ غور کریں تو انداز جو ہے اس میں بڑا ہی سخت ہے، کہا کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں، ان الذین جاءوا بالإفك، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں، جو آئے ہیں إفك کے ساتھ، اور إفك جو ہے آپ پڑھی چکی ہیں بات کو الٹ دینا، اف کے معنی کیا ہے؟ بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، تو یہ لفظ اسی وجہ سے جھوٹ، افترا کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور کسی کے اوپر ایسا الزام لگانا جو کہ سراسر بہتان ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اف، جھوٹی، من گھڑت، خود تراشیدہ اور خلاف حقیقت بات کو اف کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس سورت کے نازل ہونے کا اصل سبب تھا، سورت نور کے نازل ہونے کا اصل سبب جو تھا وہ کیا تھا؟ اس واقعے کو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور آپ سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واقعہ اف کی افواہیں کم و بیش ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے، آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے، اور جو ہے وہ یعنی ایک مہینے سے واقعہ اف کی جو باتیں جو تھی وہ پھیلی بھی تھی، تو یہ باتیں جو ہیں وہ کیوں پھیلی، اس سلسلے میں آپ تفصیلی واقعہ بلکہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق جو ہے اس موقع پر یہ حملہ جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کیا گیا، الزام لگایا گیا، اور ایک چشمہ تھا موریسے، میم را یا سین یا عین، موریسے، اور اس کے آس پاس کچھ لوگ رہتے تھے، اور اس مہم کا نام غزوہ موریسہ کے نام سے بھی آتا ہے. تو شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ شعبان 6 میں، ہجری نہیں، شعبان 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر کو لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے. اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی جماعت لے کر، ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا. ابن سعد کا بیان ہے، ابن سعد کون ہے؟ یہ تاریخ لکھنے والے ہیں، سوانح نگار. ان کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے. موریسے کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی جو ہے وہ زد و خورد کے بعد، یعنی تھوڑی سی کوشش کے بعد، پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا. اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی موریسے ہی پر لشکر اسلام پڑو ڈالے ہوئے تھا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم، ان کا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا جہ جہ، جیم ہا جیم الف ہا، جہ جہ اس میں اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا. تو آپ یوں ہی کہہ سکتی ہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا پانی پر. ایک نے انصار کو پکارا اور دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی، لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا. لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا پتنگڑ بنا دیا. اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا، مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں، ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھمبوڑ کھائے، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال اور جائیداد میں حصے دار بنایا ہے، آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا. اس کی ان باتوں کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، فکیف یا عمر، پھر کیا ہوگا اے عمر. پھر آپ نے فوراً اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چیمے گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے. راستے میں اسید بن حدیر نے عرض کیا، یہ بھی انصار میں جو تھے وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آج آپ نے معمول کے خلاف نہ وقت کوچ کا حکم دے دیا. آپ نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں تمہارے ساتھی نے کیا باتیں کی ہیں، تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں. انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن ابی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے رعایت فرمائیے، آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اس کی وہ جلن نکال رہا ہے. یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشار صحابہ کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت جنگ بھرپا ہو جاتی، خانہ جنگی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا فتنہ تھا. اب یہ واقعہ جو ہے نا، تفصیل سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنیں کہ جو ہے وہ کیا فرماتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے. غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی تھیں. میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے. یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے. ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی, لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا, مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں. دوسری روایات میں یہ بھی آیا کہ جس وقت صفان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر گاہ پر پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی, اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی. لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلے آ رہا ہے. مدینے پہنچ کر وہ کہتی ہے میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب میں پلنگ پر پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا. البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کئی فتح کم یہ کیسی ہیں, خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے. اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور. آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی امی کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں. ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی. حاجت سے مراد کیا ہے؟ رفع حاجت. اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے. میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی اور اس خاندان کی پورے خاندان کی کفالت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لی تھی. اور ہوا کیا کہ اس احسان کے باوجود مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی اس جو واقعہ عفق تھا اس میں وہ شریک ہو گئے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا اب جو حضرت مستہ کی والدہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھیں, راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا تباہ ہو مستہ, یعنی غارت ہو مستہ. میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو, اور بیٹا بھی وہ جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا بٹیا تجھے کیا پتا, اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں. پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ افترا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں، اور اس میں خود یعنی منافقین کے علاوہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ فتنے میں شامل ہو گئے، جس میں مستہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام رضی اللہ عنہ، حمنا بن جہش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن کا سب سے نمایاں حصہ تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا، وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹے۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمت گزار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت کریں۔ چنانچہ خدمت گار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی، اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گون کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا، مسلمانوں، کون ہے اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت کی حد کر دی ہے، اذیت پہنچانے کی حد کر دی، بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر حضرت اسید بن حدیر اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ، انہوں نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن اٹھا مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں کہ ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ، جو خزرج قبیلے کے سردار تھے رضی اللہ عنہ، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم اسے ہرگز نہیں مار سکتے، تم نے گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لیا ہے کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی باتیں کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر منبر سے اتر آئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ کو میں نے سنایا ہے، اس میں پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ پانی کے چشمے پر، یعنی غزوہ بنی مستلق کے موقع پر، اور مریسا نامی جو ایک چشمہ تھا اس پر مہاجر اور انصار میں جو جھگڑا ہوا، تو اس میں بھی عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کیا کیا کہ مہاجر اور انصار میں تعصب کو پھیلانے کی کوشش کی کہ مہاجر مدینہ میں آئے ہیں اور یہ فقیر کنگلے ہے نا، اور اب یہ کہ لڑ بھیڑ رہے ہیں، تو تعصب جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے تعصب کی آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، تو اس نے وہ جو ذات پات اور یہ قبائلی جو تعصب تھا اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، ایک بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے۔ اور دوسری اس نے کیا بات کہی تھی اسی موقع پر کہ ان کو نکال باہر کریں، مدینہ سے نکال دیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا کہ قتل کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح نہیں ہے نا، کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بات ہمیں جو پتا چلتی ہے وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فوراً اس جگہ سے کوچ کا حکم دے دیا اور مسلسل لوگوں کو چلایا، دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا۔ آپ نے کیوں لوگوں کو مصروف کیا؟ کہ صحابہ خون تھک جائیں، باتیں کرنے اور سننے کا موقع ہی نہ ملے، چے میں گوئیاں کرنا، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ عملی زندگی میں میں اور آپ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں فون پر فضول باتیں کرنا، کھڑے ہو کر دروازے پر باتیں کرنا، باہر جو ہے وہ یہ جو جگہ جگہ کرسیاں یا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سیٹس ہیں، اور اس پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آتے جاتے کو دیکھتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں، وہ فلاں کیوں جا رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، وہ کیا لے کر آ رہا ہے، وہ کس کے گھر جا رہا ہے. تو بیٹھ کر اپنی زندگی، لائف از گولڈ، اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو مصروف رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا چلایا کہ اتنا تھک جائیں کہ بیٹھ کر چے میں گوئیاں کرنے، کسی کی بات سننے کا موقع ہی نہ ملے. پورے زندگی کا یہ اصول لے لیجئے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے بچوں کو بھی. ویکینڈ ہے، شام کا ٹائم ہے، ان کو موقع ہی نہ ملے کمپیوٹر پر بیٹھ کر چیٹنگ کرنے کا اور فضولیات اور باہر گھومنے پھرنے کا. جتنا کر سکتے ہیں خود بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور گھر والوں کو. پھر لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں آپ دیکھیں گے آپ کی ذات سے اور آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے ارے یہ ہو گیا، آپ کہیں گے اچھا مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اتنا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کھا سکے نا، یہ ہودے میں وہ بیٹھی نہیں تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اتنا ہلکا تھا. بہت ہی تنگ تھے مسلمانوں کے حالات نا، ہجرت کی اور معاشی لحاظ سے بڑی تنگی کے دن تھے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت صفوان بن معطل جو ہیں وہ کیوں پیچھے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ وجہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ابو داؤد اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے بھی رسول اللہ سے آ کر شکایت کی تھی ان کی صبح کی نماز کے بارے میں نا، کہ وقت پر نہیں پڑھتے. تو انہوں نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میرا خاندانی عیب ہے، دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا. اس پر آپ نے فرمایا اچھا جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کرو. اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے رہنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو ہے وہ خدمت دی تھی، یا ان کو یہ کام سپرد ان کے کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کسی کی کوئی چیز رہ گئی تو یہ چونکہ دیر سے اٹھتے تھے، یا ویسے آپ نے کہا کہ تم بعد میں آیا کرو اور صبح اسے تلاش کر کے لیتے آیا کرو اگر کسی کی کوئی بھی چیز رہ جائے. تو پیچھے ان کی یہ عادت تھی حضرت صفوان کی، جو پیچھے جو چیزیں رہ جاتی تھی ان کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر جو تھے وہ لے آتے تھے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت صفوان نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا جائے. کوئی چیز گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، دودھ ابل گیا ہے، کچھ بھی ایسی غلط چیز جو آپ چاہنی نہیں تھی اور اچانک ہو گئی ہے تو، یا ویسے ہو گئی ہے تو فوراً یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آواز سے آنکھ تو کھل گئی. اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا اب انہوں نے دیکھ تو لیا ہے، اب چہرے پر پردہ کیا ڈالنا. بعض لوگ کہتے ہیں نا لو جی اب 100 چوہے کھا کر بلی اب حج کو چلے، ساری زندگی اس کو دیکھا نہیں، اس مور پری کو دیکھا تو ہوا ہم نے، تو اب یہ کیا پردہ کرے گی؟ تو ساروں نے دیکھا اور اب اس نے پردہ کر لیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ باجی اب پھر کیا پردہ کروں، سورت نور پڑھ کے، احزاب پڑھ کے، کیونکہ ساروں نے مجھے دیکھا ہوا ہے نا، اب میں کیا پردہ کروں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ سوتے میں، لاعلمی میں، غفلت میں جو غلطی گناہ ہو جائے وہ تو اللہ کے ہاں معاف ہے. جب شعور آ ہو جائے، جب شعور آ جائے، جب جاگ آ جائے، جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور شعوری اور ایمان کی زندگی میں لے آئے، فوراً اس وقت نیکی کرنی شروع کر دینی چاہیے. اب یہ نہیں کہ جو ہے وہ فجر قضا کی ہے تو کل سے اب شروع کروں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی قضا کر دی جائے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ فوراً یوں ہی احساس ہو فوراً اپنے آپ کو نیکی پر لا کر کھڑا کر لینا، نیکی کرنا شروع کرنا. پھر آپ جو ہے اس سے ہمیں اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیق کرنا، لیکن بیوی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہنا، ایک آپ نے بات بھی نہیں کہی کہ مطلب حضرت عائشہ میں کوئی کمی ہے، بلکہ کہا تو یہی کہا کہ مطلب میں نے تو اپنی اس بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ اس شخص میں. پھر آپ دیکھیں کہ لونڈی اور غلام جو ہے نا دن رات پاس ہوتے ہیں, ان کی گواہیاں بڑی معتبر ہوتی ہیں, جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں, جو نیبرز ہیں, قریبی لوگ ہیں, کہ وہ خوب ان کا ایک ججمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کیسا ہے. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کتنی اچھی جو ہے وہ گواہی دی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. باہر سے کافر اور مشرک نہیں تھے, یہود و نصارہ نہیں تھے, اندر ہی منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر کا ایک گروہ ہوتا ہے, ایمان لانے والے اور ایمان لا کر انکار کرنے والے. کبھی منافق کیا کرتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, ہے نا. اور کبھی یہ ہے کہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں, ان کو پورا نہیں کرتے, اور جس میں منافق کی بہت سی علامتیں ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اجازت لے کر اپنی والدہ کے پاس چلی گئی. اور یہ بات بھی آپ سنیں, یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زبانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں یعنی جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں روتی رہی. ایک مہینے سے یہ خبریں شہر کے اندر اڑ رہی تھیں, رسول اللہ بھی سخت اذیت میں تھے, میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے. آخر کار ایک دن حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے. اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے. آپ ذرا تصور کریں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے, حضرت ان کو کہتے تھے عائش. جس جگہ وہ منہ لگا کر پانی یا مشروب پیتی تھی, اس جگہ منہ لگا کر آپ نے پانی بھی پیا. اور آپ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ میں تمام بیویوں کے حقوق میں برابری کرتا ہوں, لیکن میرا دل عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے, اس لیے مجھے قدرت نہیں ہے اللہ, اس لیے میری پکڑ نہ کرنا. آپ دیکھ لیں جیسے ایک ماں باپ جو ہے سارے بچوں کے حقوق میں برابری کریں, لیکن کسی بچے کو آپ کا دل زیادہ چاہے, یا استاد جو ہے حقوق میں برابری کرے تمام طالب علموں کے حقوق میں, لیکن کسی طالب علم کی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے, اس کے نیکیوں میں اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا دل اس کو زیادہ چاہے, ہے نا. تو بعض اوقات جیسے ایک میری بہت ہی اچھی دوست تھی, بڑی عمر کی تھی, قرآن ان کو بہت آتا تھا, میں نے قرآن کا شوق, گرامر کا شوق ان سے بہت سیکھا. وہ جب بات کرتی تھی وہ کہتی تھی کیا مزہ آیا اس آیت میں, تو میں ان کی طرف منہ کھلا کا کھلا میرا رہتا اور میں دیکھتی کہ اس آیت میں مجھے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کو اتنا مزہ آیا. پھر میں گھر جا کے اس کو بار بار پڑھتی, میں کہتی کہ اس میں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور یہ کہتی ہیں کہ اتنا اس میں لطف آیا اس آیت میں اور اس صورت میں. تو وہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا, اس وقت گرامر اور قرآن کا ترجمہ اور یہ چیزیں اتنا شعور نہیں تھا نا. تو اس کی لذت پھر محسوس اب ہوتی ہے جو جو سمجھ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو واقعی بعض باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں ہوتی. اور تو وہ اپنی ایک بیٹی کے بارے میں کہتی تھی کہ میری ان کی پانچ اولادیں تھیں, تو کہتی تھی کہ یہ میری جو بیٹی ہے نا, اس کو مجھے کبھی کچھ نہیں کہنا پڑتا. یہ مطلب میرے دل میں خیال آتا ہے نا اور مجھے ایک چیز کی طلب ہوتی ہے, اور یہ بچی میری اس خواہش کو پورا کر دیتی ہے کہ اس وقت امی کو اس چیز کی ضرورت ہوگی, میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں اٹھی ہوں, کوئی آیا ہے, اور آگے آتی ہے اور یہ پوری کرتی ہے. اور میرا مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بیٹی. تب وہ یہ بات کرتی تھی, کہتی باقی بھی اچھے ہیں اور میں سب کا خیال رکھتی ہوں جیسے رکھنا چاہیے, اور بہت نیک دیندار خاتون تھی کہتی. اور میں واقعی نوٹ کرتی تھی اس بچی, کہتی تھی یہ بچی میری بہت سلیم الفطرت ہے. تو لیکن بہرحال, تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ اس پوری مدت میں, یعنی تقریباً مہینہ بھر, آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے. حضرت ابوبکر اور ام رومان کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ. تو حضرت ابوبکر اور ام رومان رضی اللہ عنہم جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے, اس لیے وہ دونوں والدین بھی پاس آ کر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا, عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں, اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا, اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو. بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. کس کے آنسو خشک ہوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے. میں نے اپنے والد سے عرض کیا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ نہیں, ان کے اندر یہ ہمت ہی نہ رہی کہ پیارے رسول جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو تم سچی ہو تو اللہ برات نازل کرے گا, اور اگر تم گناہگار ہو تو توبہ کرو. آپ سوچیں کہ نہیں, اس موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہاں پہ جب حضرت عائشہ سے بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا نا, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دونوں میں سے جو بھی بات ہے تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. واقعی بات تو یہی تھی کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا, لیکن یہ کہ حسن زن یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. اب ہمت ہی نہیں ہو رہی ان سے, حضرت عائشہ سے کہتی ہیں اپنے والد سے عرض کیا, آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں. انہوں نے فرمایا, بیٹی میری کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں. اب باپ بیٹی کی کیا حمایت کریں, اور ماں بیٹی کی کیا کہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, اور وہ خود اپنے بارے میں بندہ پھر کیا کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے نا. سوسائٹی معاشرے میں باتیں اتنی چرچا ہے, اتنی سرگرم ہے, اور زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان اپنے کچھ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہی بتائے گا کہ میں اس میں بے گناہ ہوں نا, میری یہ عادت ہے, اتنے دنوں سے اس نے مجھے یہ دیکھا ہے. لیکن اس دن جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو دل چاہتا ہے دیوارے ہی بول پڑے, کوئی اور بولے, میں اپنے بارے میں کیا کہوں, ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہی انداز ہے. اچھا اب آپ دیکھیں, جب انہوں نے والدہ نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں, اس پر میں بولی. کون بولا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولی کہ آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے, اور اگر خام خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے. اب سوچیں شوہر اور والدین دو یہی تو اتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کریں, آپ کی حفاظت کریں, آپ کی حمایت کریں, آپ کا ساتھ دیں جب بھی آپ پر کوئی مشکل تنگی آئے. لیکن دونوں ہی اس وقت موقع پر, یا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی بے گناہی پر ایسے جملے نہیں کہے, تو والدین بھی نہیں بول رہے نا, دونوں خاموش, تینوں خاموش ہے. کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے یاد نہ آیا. آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی, فصبر جمیل. تو اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر چوری کا الزام لگایا گیا. سورۃ یوسف رکوع 10 میں اس کا ذکر ہے نا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل. کہتی ہے یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. یعنی بے نیاز ہیں کہ پاس شوہر بیٹھا ہے, پیارے رسول ہیں, والدین ہیں, بس دوسری طرف سائیڈ لے لی. آپ اندازہ کریں کہ غم کی کس شدید کیفیت میں وہ مبتلا ہیں, کس قدر پریشان ہیں. اور کہتی ہیں کہ جب میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری گناہی سے واقف, بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا, اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے, مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا. اتنے میں یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی, حتیٰ کہ سخت جاڑے کے موسم میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سردی کے موسم میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی, مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں, وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی, مبارک ہو عائشہ, اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں, آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا. مجھے ان کا یہ جواب ایسے بڑا ہی زبردست لگتا ہے. کہتی ہیں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل کی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا, ہے نا. تو جو ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اس نے میری جو ہے وہ برات نازل کی. تو یہ جو پورا میں نے آپ کو تفصیلی واقعہ سنایا ہے یہ مختلف روایتیں ہیں جن کو جمع کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات جو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے پورے ایک رکوع میں زنا قذف اور لیان کے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے, ہے نا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ برات نازل کی. کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک رکوع میں زنا قذف اور لیان کے احکامات نازل کیے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ زنا کا الزام کوئی تفریحی مشغلہ نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑی سنگین بات ہے, تو لوگ اس کو شغل نہ بنائیں. اور جو یہ کرے گا تو یہ اتنی سنگین بات ہے کہ الزام لگانے والا اگر سچا ہے تو چار گواہیاں لائے, اور زانی اور زانیہ کو انتہائی ہولناک سزا دی جائے. اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں, تاکہ آئندہ وہ ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالنے کی جرت نہ کریں. اور اگر شوہر ایسا الزام لگائے تو عدالت میں لیان کر کے اس کو معاملے کو صاف کرنا ہوگا. اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں ابھی میں کسی کے ہاں طلاق ہوئی تو بات یہ پتا چلی, بہت سی باتیں تھیں جو طلاق ہونے کا سبب تھی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ شوہر نے بیوی سے کہا, بیوی کہیں گئی تھی, دن کا وقت تھا, بیوی کہیں گئی تھی, اور جب وہ آئی تو شوہر غصے میں تھا, کہنے لگا کہ پہلی بات تم مجھے اجازت نہیں لے کر گئی, دوسری بات یہ کہ مجھے کیا پتا کہ تم کس کے ساتھ گئی تھی اور کہاں سے ہو کر آئی ہو. تو بعض گھروں میں جو ہے وہ اس طرح کے جملے جو ہیں یہ بولے جاتے ہیں, اور یہ بڑے سخت جملے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے. اور مسلم معاشرہ جو ہے نا, وہ مسلم معاشرہ ہے جو دنیا میں بھلائی بھرپا کرنے کے لیے ہے, اور اس میں زنا کرنا, زنا کی باتیں کرنا, اس کا الزام کسی پہ لگانا, نہ یہ ماحول ہو سکتا ہے, نہ اس کے چرچے ہو سکتے ہیں, اور نہ دل لگی کے لیے یہ ٹاپک جو ہے نا اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ کہنا, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس نے بات کو الٹ کر دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی, کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں کیا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لا کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا. لیکن جب ہوتا کیا ہے کہ ایسے موقع پر ایک شخص جب ایک بات کرتا ہے تو سارے ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں نا. مثلا ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا, ہنستے ہوئے دیکھا تھا, کھڑے ہوئے, تو ہاں ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. یعنی بس ابتدا میں کوئی ایک جملہ ذرا سا بولے, باقی نمک مرچ لگا کر بات کو کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اور چند آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو یہ افواہیں اڑا رہے تھے. اس میں عبداللہ بن ابی, یہ منافقین کا سردار تھا, اور جو ہے یہ سب سے زیادہ حصہ جو تھا نا وہ عبداللہ بن ابی کا تھا. جو سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پر تہمت لگائی, اور آپ دیکھیں کہ باقی لوگ بھی جو ان کے ساتھ شامل ہوئے, اس میں زید بن رفع, زید بن رفا، غالباً کہتے ہیں رفا بن زید، یہودی منافق کا یہ بیٹا تھا زید بن رفا. اور دوسرا نام ملتا ہے مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنا بن جہش رضی اللہ عنہا. پہلے دو نام تو منافق تھے، عبداللہ بن ابی اور زید بن رفا، باقی تین مومن تھے جو غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے تھے. تو اس طرح جو ہمیں نام ملتے ہیں، کتنے کل نام ہیں؟ پانچ نام ہیں، جو کہ اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ جو پانچ لوگ ہیں یہ اس بتم منکم، کہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تو منافقین کے گروہ کی طرف اشارہ ہے. اس بتم منکم کہہ کے کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ کہ یہ منافقین کا ایک گروہ ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر گھس گیا ہے. ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہری طور طریقے تو ان کے مسلمانوں سے الگ نہیں تھے نا، اس وجہ سے ان کو مسلمانوں کے اندر گھس کر اپنا زہر پھیلانے کا موقع ملتا. اور اسبتم منکم کہہ کے، یعنی اسبا گروہ کو کہتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ کم سے کم دو لوگ، تین لوگ، زیادہ زیادہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں. اسبا ایک گروہ اور جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ تھا، ایسا نہیں کہ یہ کوئی باہر کے لوگ تھے بلکہ اندر ہی کے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ ذرا تم اپنے اندر کے لوگوں پر نا ایک نگاہ رکھو، ہوشیار رہو، کیونکہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ گھس گئے ہیں جو تمہارے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور جتنا نقصان اندر کے لوگ پہنچاتے ہیں نا باہر کے لوگ نہیں پہنچاتے. ہر دور میں مسلمانوں کے اندر عبداللہ بن ابی کا کردار رہا، میر جعفر، میر صادق، ہے نا، آزادی کی جنگ جو مسلمانوں نے انڈیا میں بھی لڑی تو میر جعفر اور میر صادق تھے. اسی طرح سلطان ٹیپو، آپ دیکھیں کہ انگریز نام سن کر ان کا ڈرتے تھے، اور ان کا کال کیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور جو ہے وہ ٹیپو سلطان کی جو پلاسی کی جنگیں تھیں اور دوسری جنگیں، ان میں ان کو شکست کا ہونا یا ان کو نقصان جو انگریزوں نے پہنچایا، تو اس میں بھی ان کے اندر جو ان کے جو ساتھی تھے نا، میر صادق، میر جعفر جیسے، انہوں نے بتا دیا تھا. سکوت بغداد، ڈھاکہ کا سکوت ڈھاکہ ہو یا سکوت بغداد ہو، چنگیز خان ہو یا ہلاکو خان ہو، یہ جو کچھ بھی لوگ تھے، تو اندر سے ہی مسلمانوں کے اندر ایسے منافق تھے جو بک گئے تھے. اور ہر دور میں جب مسلمان بکتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا ہے، تو پھر مسلمان جو ہیں اور اسلام جو ہے ان کا بہت نقصان ہوتا ہے، کہ اندر کے لوگ جو نقصان پہنچاتے ہیں باہر کے نہیں پہنچا سکتے. اس لیے منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجوں میں ہوتے ہیں. منہ میں جو ہے وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کہ منہ سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اندر جو ہے نا مسلمانوں کی جڑوں کو جو ہے وہ کاٹنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافق اسوۃ منکم، بے شک یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں، جو ایک بہتان گھڑ کر لائے ہیں، وہ تم ہی میں سے ایک جو ہے وہ ٹولہ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کرنا کہ یہ افواہیں جو پھیلی، کس سے گھڑے گئے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا افک ہے. لا تحسبوہ، اس واقعے کو نہ سمجھو. ہو کی ضمیر واقعے کے لیے آئی ہے کہ تم اس واقعے کو نہ سمجھو، شر لکم، اپنے حق میں شر. اب ایک مہینے تک رسول اللہ، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ام رومان، ان کا اور سارے مسلمانوں کا پریشان رہنا. تو مسلمان پریشان ہوتے ہیں نا جب یہ الزام مسلمانوں پہ لگا دیا گیا، جیسے آج کے دور میں مسلمان پریشان ہوں کہ ہم پہ الزام لگا دیا گیا ہے نا، کبھی چھوٹا الزام، کبھی بڑا الزام، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو جو ہے وہ فوراً مسلمانوں پر نظر اٹھتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اس وقت مسلمان کتنے سخت دور سے گزر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. اور آپ کو پتا ہے کہ شر لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ सुपरलेटिव डिग्री है ना। हाँ, ये जो है जैसे एक चीज होती है कि गुड, बेटर और बेस्ट, यहाँ पे ये बेस्ट के मानी दे रहा है कि ये बहुत, इसको अपने हक में बहुत बुरा ना समझो, बल हुआ खैरुल्लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमानों के हक में बहुत खैर कैसे हो गया, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बन गया। वाकई उस वक्त मुसलमान जो थे वो परेशान हाल थे, एक महीना तक जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि असल बात क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कहना कि ये तुम्हारे हक में खैर है तो ये बेहतर है, तो ये मुसलमानों के हक में खैर कैसे हुआ, इसमें खैर का पहलू क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि खैर का नुमाया तर पहलू इसमें क्या था कि अल्लाह ताला ने इस वाक्य के जरिए मुसलमानों को बताया कि तुम्हारे अंदर एक ग्रोह ऐसा है जो कि मुनाफिकीन का है। तो इस वाक्य के जरिए उस ग्रोह को पहचानने का मौका मिल गया, नंबर वन। अगर ये मौका ना होता तो मालूम नहीं अंदर ही अंदर ये जो है वो कैंसर बनकर वो क्या शक्ल इख्तियार कर लेते, है ना, और उससे क्या क्या मुसलमानों को नुकसान होता। तो सबसे बड़ी बात क्या पता चली कि मुनाफिकीन का पता चल गया। दूसरी बात क्या थी कि इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे जो मुसलमान थे, मतलब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके खानदान वाले आम अहले ईमान, उनका तर्ज अमल बड़ा ही खूबसूरत था। रसूलल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके खानदान वाले और तमाम मुसलमान, उनका तर्ज अमल इंतहाई जब्त वाला, तहमुल वाला, सबर वाला, बर्दाश्त वाला, इंसाफ पसंद, बड़ा ही करीमो नफ्स। आप देखें कि आपकी इज्जत पर हमला किया गया, मुसलमानों के सरदार और लीडर के घर की इज्जत को उछाला गया, कीचड़ उछाला गया, महीना भर आप सबर से बर्दाश्त करते रहे और आपने एक दफा भी नहीं कहा कि किसी की गर्दन उड़ा दी जाए या कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूं, है ना। तो क्या किया, अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते रहे ना, सबर करते रहे। फिर दूसरी बात ये पता चलती है, और उसके साथ जो है तीसरी बात जो पता चली कि मुसलमानों के अंदर जो बाज कमजोरियां दबी हुई थी वो इस इम्तिहान में उभर कर सामने आ गई और बरवक्त उनकी इसलाह और तदबीर की गई। क्योंकि मुसलमानों की के तस्किये के लिए, मुआशरे के तस्किये के लिए, ये जरूरी होता है कि पता चले कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है, कमी क्या है, और जब वो कमी पता चल जाए तो फिर उसका तज़किया किया जाए। अच्छा, फिर आप देखिए कि फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी पता चला कि आपके पास गैब का इल्म नहीं है, है ना। क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्हें हर वक्त अल्लाह ताला बताते थे, वो उतना ही जानते थे जितना कि अल्लाह ताला बताते थे। तो गोया कि वो एक बशर थे, वो कोई बशर से ऊंचा उनका कोई मकाम नहीं था। अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में वो एक महीना परेशान रहे, कभी खादिमा से पूछते और कभी अजवाजे मोहतारात से, कभी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से और कभी हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हा से और कभी किसी से और कभी किसी से। तहकीक की आपने, लेकिन ये कि इस मौके पर आप अगर आलिमुल गैब होते, अगर गैब का इल्म जानने वाले होते तो आप फौरन जो थे वो बता देते। लेकिन आपने कहा तो यही कहा कि अगर गुनाह किया है तो जो है वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फार करो कि अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर दे, और अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो अल्लाह तुम्हारी बरात नाजिल कर देगा ना। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे फिर अमल का ये असूल भी निकलता है कि मुसलमान रसूल अल्लाह के बारे में मुबालगे में मुब्तिला ना हो, गुलू ना करें। जैसे बाज लोग आज भी ये समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, या बाज लोग अपने पीरों के बारे में, लीडरों के बारे में, रहनुमाओं के बारे में कहते हैं जी उनको तो सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। तो जो है वो अगर अल्लाह के नबी को नहीं पता تو پھر کسی اور کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیں وقت کے کتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ باس کنویں میں بیٹا ہے، اور جب اللہ نے پتا چلانا چاہا تو دور سے خوشبو آ گئی جب وہ قافلہ چلا تھا تمیز لے کر، تو کہنے لگے کہ انا اجدو ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سٹھیا گئے ہیں، تو فن دون ایسے لگتا ہے آپ سٹھیا گئے ہیں جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کہ اتنا زمانہ گزر گیا اور کہاں یوسف اور کہاں اس کی خوشبو. تو جب اللہ چاہے تو میلوں کا سفر ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے تو پتا چل جائے، اور جب اللہ نہ چاہے تو پاس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور باپ کو کوئی خبر نہیں ہے. تو پیغمبر کو غیب کا علم جو ہے وہ نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ اور اس میں کیا خیر تھی. ایک بڑا خیر کا پہلو کہ اللہ تعالی نے بہت سے احکامات اور ہدایات نازل کی اس واقعے کی وجہ سے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اس کی تنظیم سازی ہو سکے. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، ایسی فضا پیدا نہ ہوتی، تو یہ احکام کیسے اترتے؟ بڑے زبردست احکام ہیں جو سورت نور کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئے. اچھا، پھر اس میں اور خیر کا پہلو جو ہے وہ کیا تھا کہ جب پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آپ نے اسی وقت تین مسلمانوں کو جنہوں نے جو ہے وہ قصد کیا تھا، یعنی وہ کاذب تھے، تو ان پر حد قص جو تھی وہ نافذ کر دی. منافقین کو پھر بھی کچھ نہیں کہا، تو تین مسلمانوں پر جو تھی وہ حد لگائی گئی، مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنا بن جہش رضی اللہ عنہم پر. عبداللہ بن ابی کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، اور دوسرے منافق جو تھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کی حضرت عائشہ کی سوکنیں تھیں، کسی نے بھی اس معاملے میں ایک جملہ بھی نہیں بولا. ان کا پاکیزہ کردار کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ سوک ناپا جو ہوتا ہے اس میں بڑا ہوتا ہے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کی عزت کو کم کرے، اس کی بدنامی کرے، کسی طرح اس کو نیچا دکھائے، لیکن ادنا درجے کا بھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولا. ہاں، حضرت زینب کی جو سگی بہن تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی، حمنا بن جہش، ان سے یہ غلطی ہوئی. اور لیکن خود حضرت زینب نے جو ہے وہ ایک جملہ جو ہے اس میں نہیں بولا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ ازواج رسول اللہ میں سب سے زیادہ میرا مقابلہ حضرت زینب سے رہتا تھا، مگر واقعہ عفق کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی شرافت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، نمایاں حصہ لیا، مگر ہمیشہ ان کے ساتھ وہ عزت اور تواضع سے پیش آتی رہیں. لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کو بدنام کیا تھا، تو یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے دشمن جو تھے، جو اسلام کے دشمن شاعر تھے، ان کو وہ کیا کرتا تھا، رسول اللہ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا، ان کی نیکی کو یاد کیا. یہ تھا ان لوگوں کا حال جن کے ساتھ ڈائریکٹ یہ معاملہ جو تھا وہ پیش آیا تھا. پھر آپ دیکھیں عام مسلمانوں کے اندر کتنی خیر تھی، اس کا پتہ چلا کیسے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو اس موقع پر کیا کرتی، کیا تم ایسا فیل کر سکتی تھی؟ وہ بولی، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، تو عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال نہ کر سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، شوہر جب شام کو گھر آتے ہیں، ہم آتے ہی دن بھر کی رپورٹ دیتے ہیں نا، وہ دو مہینے کی چھٹی گزار کے آئے تو دو مہینے کی اچھی بچی کیا کہنا چاہیے، پوری رپورٹ ان کو دیتے ہیں نا. تو جو اچھے اور نیک شوہر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فضول باتوں میں وقت نہ ضائع کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، کوئی ڈھنگ کی بات بھی کرو. ایسا تم کرو گی یہ ہے نا. اب آپ دیکھیں مجھے یہ صحابی کی بات بڑی اچھی لگی. پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم ایسا کرتی، उन्होंने कहा कि नहीं, तो कहा कि फिर आशा तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी तरह कहा कि मैं सफवान की जगह होता तो मैं ना करता, वो तो मुझसे अच्छा मुसलमान है। तो क्या बात पता चलती है कि मुसलमान जो थे, मुसलमानों का किरदार बड़ा अच्छा था, हुस्न ज़न करने वाले, बदगुमानी न करने वाले। तो यही इसका मतलब है, ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए खैर है, इसमें खैर ही है। इससे अमल के लिए फिर हमारी अमली जिंदगी में क्या असूल मिलता है कि जिंदगी में बहुत से हालात और वाकयात ऐसे पेश आते हैं कि जो है वो लगता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है या बड़ी मुश्किल आ गई है, लोग मेरे बारे में अब ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सब्र करना चाहिए और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब वक्त खुद फैसला कर दे कि आप क्या है और मैं क्या हूं, है ना। और दूसरी बात ये कि कोई आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, जो भी कोई दूसरा है और उसके बारे में कोई गलत बात मशहूर हो गई है, तो उस मौके पर जो है हमें खामखा, यानी पता है कि ये बात सच्ची नहीं है, आपका दिल नहीं मान रहा, लेकिन उसके खिलाफ गलत गवाहियां नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि चलो अच्छा है, इस मौके पर जो है ना अपने दिल के फफोले भी जो है ना फोड़ ले और अपने दिल का हसद और बुगत जो है ना वो इसके लिए जो है ना बाहर निकाल लें। तो मुसलमान की शान क्या है कि वो जो है वो ऐसे नहीं करता। और आप देखें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर इतना बड़ा इल्जाम, और उनको सिद्दीका क्यों कहते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका क्यों कहते हैं, कुरान ने उनकी सदाकत पर गवाही जो थी वो मोहर लगा दी कि वो सच्ची हैं, इसलिए उनका नाम ही आयशा सिद्दीका पड़ गया कि सच्ची, तो उन्होंने कोई गलत बात की नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कहना, लिकुल इमरिम मिनहुम मक्तसब मिन अल इस्म, लिकुल इमरे मिनहुम, इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला का ये ऐलान करना कि हर आदमी के लिए उनमें से वो है, लिकुल इमरे हर आदमी के लिए है, मिनहुम उनमें से, मक्तसबा जिसने कमाया, मिनल इस्म गुनाह में से, हर आदमी के लिए उसमें उतना हिस्सा है जितना इसने गुनाह जो है वो समेटा। तो इसके मानी ये हैं कि जिन लोगों ने इस बहतान में जितना हिस्सा लिया उतनी मिकदार में उसका गुनाह लिखा गया, उसी तनासुब से उसको अजाब होगा। जिसने खबर को घड़ा, जिसने खबर को फैलाया, बात शुरू की और जैसे वो बात चलती गई और उसका जिक्र आगे आगे फैलता गया, तो सबसे ज्यादा उसका अजाब उसी को होगा जिसने बात को घड़ा, उसको फैलाया, ज्यादा जिसने हिस्सा लिया, है ना। और जिसने खबर सुनकर तायीद की उसका उतना हिस्सा, जिसने खबर सुनकर तरदीद की उसका तो कोई हिस्सा नहीं है। और गोया के जिसने खामोशी इख्तियार की, जिसने तरदीद की, जिसने तायीद की, जिसने कम किया, जिसने ज्यादा किया, लिकुल इमरिन मिनहुम मक्तसब मिन अल इस्म, जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही जो है वो गुनाह समेटा। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि हर एक का अमल जो है वो उसकी कोशिश के मुताबिक है। और एक तसबा आम तौर पे गुनाह समेटने के लिए लफ्ज आता है, गुनाह के काम करने के लिए। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, और जिस शख्स ने तवल्ला किब्राहू, तवल्ला जो है इसके माने क्या है कि और जिसने उठाया है, है ना, जिसने उठाया है किब्राहू, इसका बड़ा बोझ, जिसने इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर ले लिया, सर लेकर अपना मुंह मोड़ लिया, मिनहुम इनमें से, लहू अजाबुन अजीम, तो उसके लिए अजाब अजीम है, बड़ा अजाब है। तो यहां पर जो है वो इसके मानी क्या हैं, तो किब्र जो है इसके मानी होते हैं किसी जुर्म या गुनाह के असल और बड़े हिस्से को कहते हैं, यानी किब्र असल में किसी के भी बड़े हिस्से को कहते हैं। तो यहां पे ये गुनाह के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाह जी तवल्ला किब्राहू, इस फितने का असल भरपा करने वाला, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जिसने इस तोहमत ने बड़ा काम किया, इसको घड़ा, इसको फैलाया, तो उसके लिए अजाब अजीम है। और वो कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था, उसकी तरफ इशारा है। ये निहायत खबीस मुनाफिक था, इसने बहुत से फितने जो हैं वो घड़े, और इस फितने की भी सारी जिम्मेदारी असलन उसी पर थी। तो आप सोचें, आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने शुरू में सबसे पहले मुसलमानों को तसल्ली दी कि तुम क्यों परेशान हुए, लेकिन अब ये आयत जो ही ये वाकया या फितना घड़ा गया उस वक्त भाई तो वही नाजिल हो सकती थी ना। अल्लाह ताला ने एक महीने तक क्यों बरात नाजिल ना की, ताकि खूब अच्छी तरह पता चल जाए कि मुसलमानों के अंदर मुनाफिक कौन है, मुसलमानों के किरदार का पता चले, कौन कमजोर ईमान वाले हैं, कौन मजबूत ईमान वाले हैं, मुसलमानों की पाकीजा नफसी सीरत और सबर बर्दाश्त, ये सारी बातें खूब अच्छी तरह पता चले। तो पहले अल्लाह ताला ने तसल्ली दी मुसलमानों को कि खैरुल्लाकुम, फिर अल्लाह ताला ने जो है बताया कि जिन लोगों ने इसमें गुनाह समेटा, जितना जितना समेटा वो उनके लिए शर है, लेकिन जिसने ज्यादा हिस्सा इसमें लिया तो दर्जे के मुताबिक वो सजा भुगतेगा। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिन्हुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने यहाँ पे नाम नहीं उसका लिया, गोया के इतना नाराज है अल्लाह ताला कि नाम तक लेना उसका पसंद ना किया, और ये अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि उसका बड़ा हिस्सा लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बड़ा अजाब है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जब पता चल गया कि किसने कितना इसमें हिस्सा डाला, तो उस मुसलमानों को तो हद लगा दी गई है ना, और हद कितनी थी? 80 कोड़े। और जो है वो मुनाफिकों का जो बानी था अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल, जो खुरेद खुरेद कर पूछता, फिर उस पर और बातें बनाता, और तूफान का इस तूफान का वाकया, इसके तूफान का बानी था, उसको क्यों छोड़ दिया गया? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के अलावा बास के यानी तीन जो मुसलमान थे उनको तो छोड़ा गया, तो इसको क्यों छोड़ा गया? इसलिए यहाँ पर जो है ना लहू अजाब अजीम, ये उसके लिए अजाब अजीम है। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आखरत में उनके लिए अजाब अजीम है, कि दुनिया में तो उसको छेड़ा भी नहीं गया, उसको कुछ भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पे मुनाफिकीन और शर पसंदों को धमकी दी गई है, धमकी दी गई है कि जितना जो भी तुम्हारा किरदार है तो उसमें जो है तुम्हें अल्लाह के यहाँ जो है वो सजा मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना वल्लज़ी तवल्ला किबरा, बाज लोग कहते हैं कि इससे मुराद तो अब्दुल्ला बिन उबई है, ज्यादातर लोगों की ये राय है। एक राय ये है कि हमना बिन जहश भी है इससे मुराद, कि हमना बिन जहश जो थी उन्होंने भी जो है इसके फैलाने में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसान, मिस्का और हमना बिन जहश को कोड़े लगवाए, और अब्दुल्ला बिन उबई को क्यों छोड़ा? तो इसकी कहते हैं वजह एक तो ये थी कि जो मुखलिस मुसलमान थे आपने चाहा कि हद कायम करके इनके गुनाह मिट जाए, और अब्दुल्ला बिन उबई का गुनाह उसके कुफ्र और निफाक के साथ उठाकर आखिरत के लिए छोड़ दिया जाए। एक राय तो ये है, क्यों? ताकि अल्लाह के यहाँ अल्लाह उसको सजा दे और अल्लाह उसको जो है वो खूब बड़ी सजा जो है वो अता करे। लौला इस समय तुमू जन्नल मोमिनून वल्मोमिनात वल्मोमिनातु बि अन्फुसिहिम खैरा फकालू हाजा इफ्कुम मुबीन। लौला, ऐसा क्यों ना हुआ? बड़ा ही जबरदस्त कुरान का अंदाज है अल्लाह ताला का ये कहना, वलौला, और ऐसा क्यों ना हुआ? क्या ना हुआ? इस समय तुमहु, जब तुमने उसे सुना था, जिस वक्त तुमने वो इफ्क वो बोहतान वो इल्जाम सुना था, जन्नल मोमिनून वल मोमिनातु बि अन्फुसिहिम खैरा, तो उसी वक्त मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने साथ जन्ना खैरा تو نیک گمان کیوں نہ کیا؟ یہاں پر اسلامی معاشرے کا ایک اخلاقی اصول بتایا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں آپس میں عزت اور ناموس جو ہوتی ہے نا، وہ ایک دوسرے کی محفوظ ہوتی ہے، اور اگر کبھی کوئی منافق جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنا چاہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور ناموس سے متعلق جو بات ہو وہ سنے اور پھر اس کو دوسرے کے کان میں ڈال دے، اس کو لے کر اڑے، آپس میں آگے آگے پھیلائے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، حسن ظن کرتے ہیں، اور وہ کوئی الزام جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ لولا اس سمے تم ظن المومنون والمومنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اس وقت نیک گمان کیوں نہ کیا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا ترجمہ، کہ اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، لوگوں سے نیک گمان کیوں نہیں کرتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان جو تھے وہ لے کر اونٹ پر بٹھا کر لائے، تو اگر کسی شخص نے یہ بات کہہ ہی دی کہ لو یہ رسول اللہ کی بیوی بچ کر نہیں آئی، نعوذ باللہ، اس نے ایک گناہ کا الزام لگا ہی دیا، تو باقی جو مسلمان مرد تھے اور مسلمان عورتیں تھیں، تو اس وقت ان کی اخلاقی غیرت کہاں چلی گئی تھی، ان کا ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت انہوں نے فوراً یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ بات غلط ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں اتفاقی طور پر تنہا رہ جائے، کوئی مرد اور عورت اتفاقی طور پر، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اکیلا ہے اور اس کو تنہائی مل گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکیلا رہنے والا جو ہے وہ ضرور گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے لگ جائیں، ہے نا؟ تو گویا کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے کہ حسن ظن کیا جائے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے یہ غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے، یا ان صحابی سے یہ غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اسلامی معاشرے کا اخلاقی اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کانوں میں کوئی ایسی بات پڑے، اور آپ دیکھیں ہمیں بھی آج کل روز مرہ زندگی میں ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے کے ساتھ دیکھا، وہ بس میں اکٹھے جاتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ وہاں پہ جی وہ ٹم ہارٹن میں اکٹھا دیکھا تھا ان کو، وہاں پہ جی وہ میکڈونلڈ میں اکٹھا دیکھا ہے، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی کہیں کوئی جاب کر رہا ہے، کیونکہ ساتھ چلا گیا بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ایک تو کرنی نہیں چاہیے، اور دوسری اگر کہیں سے سننے کو مل بھی جائیں تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان کو پھیلانا نہیں چاہیے، ان کو عام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے، ہم نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ سودا کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے یا برائی ہے تو اس کو ایک طوفان بنا کر جو ہے نا وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے نمک مرچ لگا کر اس کو پیش کیا، دوسرے نے اور نمک مرچ لگایا، تو بات نکلی تو کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ اور آپ دیکھیں کہ افواہیں پھیلانا یہ منافقین کا کردار ہے، کہ ہوئی صبح اور رکھ کر کان پر گھر سے قلم نکلے، ہوئی صبح اور رکھ کر کان پر گھر سے قلم نکلے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اخبارات اور رسائل میں بھی جو ہے وہ خبریں پھیلتی رہتی ہیں، اور غلط خبریں افواہیں بھی ہوتی ہیں، جو اس کی وہ تصحیح کرتے ہیں نا، وہ کہیں کسی کونے میں بڑے دنوں کے بعد چھوٹی سی آتی ہے، لیکن غلط خبر وہ جو ہے انہوں اس ادارے میں دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت فوراً ایسی خبروں کو پڑھ کر کہنا چاہیے ہاذا افک مبین، ہمیں ایسی خبروں کو سننے کے بعد فوراً کہنا چاہیے ہاذا افک مبین، یہ نہیں کہنا چاہیے آمنا و صدقنا، کیونکہ آمنا و صدقنا کے معنی کیا ہے، ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب یہ ایک فن بن گیا ہے، یعنی میڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر گیا ہے کہ ہم فوراً جو ہے نا بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً بات کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے، لولا اس سمے تموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. تو مومن مرد اور مومن عورتوں کا کردار کیا ہے کہ وہ نیک گمان کرتے ہیں، وہ حسن ظن کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ دوسروں پر شک کریں. جب ہم اپنے بارے میں ہمارا نفس جو ہے وہ برا تصور قائم نہیں کرتا تو دوسروں کے بارے میں ہم کیسے کریں گے. تو کیا کہنا چاہیے، فقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سری بہتان ہے، یہ تو جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے دن یہ کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، یہ کیوں نہ کہا. تو اصل بات یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شوہر اور والدین کی پوزیشن جو ہے نا وہ عام آدمیوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ایک شوہر سے بڑھ کر اپنی بیوی کو کوئی نہیں جان سکتا، اور ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا، ہے نا. تو اگر الزام لگا دیا جائے تو والدین اور شوہر کی پوزیشن بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اگر وہ رد کر بھی دیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو والدین ہے، یہ تو کہیں گے نا، یہ تو شوہر ہے، یہ تو ایسے کہے گا ہی، ہے نا. تو مطلب اگر شوہر کہتے ہیں میری بیوی بڑی پاک دامن ہے اور ماں باپ بھی ایسے کہیں، تو ایسے کہنے سے جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوتی نا. تو یہی بات تھی، یہی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان رضی اللہ عنہا اندر ہی اندر سے ان کو غم بھلائے جا رہا تھا. اسی لیے جب پیارے رسول نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے تو دو باتیں کہیں کہ یا تو غلطی ہوئی ہے تو توبہ استغفار کر دو، یا اللہ برات نازل کر دے گا، میں کیا کہوں نا. حالانکہ لوگوں کے سامنے جب صحابہ کے درمیان تھے تو کہا کہ میں نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا. اور اسی طرح آپ کے والدین جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ بھی کچھ نہیں بولے کہ ہم کیا بولیں نا، بڑی پوزیشن آکورڈ ہو جاتی ہے کہ ہم کیا بولیں. اور اس سے جو ہے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں عملی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول دیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ ہم جب بھی اگر عام زندگی میں کسی کے بارے میں کوئی بھی کوئی بات کہے نا تو بدگمانی ہم نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بدگمانی جو ہے یہ بھی جو ہے یہ حرام ہے، بدگمانی کرنا حرام ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں بدگمانی کرنا. تو یہاں پہ بھی حسن ظن اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی میں مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن کریں، اچھا گمان کریں، برا گمان نہ کیا کریں. اس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھا، اس نے میرے پاس سے گزری سلام تک نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہ ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہو، کوئی جلدی ہو، وہ رکی نہیں. کہتے نہیں نہیں ساروں کو بلایا ہے اور مجھے نہیں بلایا نا، ساروں کو کاٹ گئے ہیں بھائی، فون گئے ہیں، خود گھر جا کے دعوت دی ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ ایسی ہے، وہ میرے ساتھ تو ایسا ہی کرنے والی ہے نا. تو بدگمانی ہو سکتا ہے واقعی وہ بھول گئی ہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس جگہ زیادہ نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے نہیں بلایا تو وہ اچھی نہیں ہے، کسی کا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. حسن ظن کرنا، تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ عملی زندگی میں بھی چھوٹے موٹے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس نے مجھے رائڈ نہیں دی، وہ مجھے ہی بھول جاتی ہے ہر دفعہ، مجھے ہی نہیں بتایا فلاں پروگرام ہونے والا تھا، ہے نا. یا یہ کہ مجھے فون پر اطلاع نہیں دی، ہو سکتا ہے مجھے فون کیا اور میں نے فون ریسیو نہ کیا، ہو سکتا ہے بھول ہی گئی ہو بھائی، جلدی میں ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. حسن ظن رکھنا تو عملی زندگی کا ایک بہت اہم اصول جو ہے ہمیں بتایا گیا. اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مزاجوں میں جس سے فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی. تو بدگمانی کی بجائے حسن ظن اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ یہاں پہ اس آیت سے عملی زندگی کا یہ اصول نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کی مدافعت کرنی چاہیے. جیسے کسی کو کوئی مارنے لگے تو آگے بڑھ کر حفاظت کرتے نا لوگ, جب وہ شخص موجود نہیں ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی بری بات کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تو اس کی مدافعت کرنی چاہیے, اس کی عزت آبرو کی حفاظت اسلامی معاشرے کا فرض ہے. اور یہ میں اور آپ اس میں آتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ فرض ادا کریں. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ, اور ہم اس وقت کہیں کہ یہ سری بہتان ہے.